اس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے ہم آغاز کریں گے. سورۃ المائدہ رکو نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے. چھٹے پارے میں پانچویں سورت سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مدر مزاج سورۃ المائدہ کا دوسرا حصہ الحمدللہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. یہ دوسرا حصہ سورۃ المائدہ کا رکو نمبر 3 سے اور رکو نمبر 11 تک یہ 9 رکو ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں, اور اس میں نفاذ شریعت سے گریز پر نکیر ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل, اس کا شرک اور اس کی کچھ پشکن خواہشات, اس کا تذکرہ سمجھا تھا, اور اس دوسرے حصے کا جو اصل موضوع ہے نفاذ شریعت سے گریز یہ ہے وہ رکو نمبر 4 کے, جس میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کا جو نفاذ شریعت سے انکار اور گریز ہے, ایک واقعہ ان کی تاریخ سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی بطور عبرت ہمارے سامنے مسلمانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. ان آیتوں کے پس منظر میں کہ جب یہ آیتوں کا نزول ہو رہا ہے تو پس منظر بھی ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ یہ سورۃ المائدہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے, اور یہ آیات ہیں, اور فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیتیں ہیں کہ جو نازل ہو رہی ہیں, اور مدینے کی سرزمین پر حق و باطل کے درمیان ایک کشمکش ہے کہ جو کہ جاری ہے. سن 2 ہجری سے قتال کا مرحلہ تھا کہ جو شروع ہو چکا تھا اہل ایمان اور کفار کے درمیان, اور یہ 15 سال مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماعی جدوجہد کے ذریعے سے وہ دین کے غلبے کی جو صحیح ہے وہ فرمائی, اس کا آغاز ہوا، 15 سال جہاد بالقرآن ہوا، اور پھر سن 2 ہجری سے اور آخر تک پھر یہ جہاد بالسیف ہے، یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد وہ کیا گیا، قتال کیا گیا۔ تو بہرحال اس پس منظر میں اب مدینے کی سرزمین پر، کیونکہ اب قتال کفار سے شروع ہو چکا تھا اور منافقین کا جو بھی طرز عمل تھا وہ بھی سامنے آ رہا تھا، وہ قتال سے گریزہ تھے۔ یہ قتال فی سبیل اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ہجرت، یہ منافقین پر بہت گرا تھی اور بہت ناگوار ان کو گزرتی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بطور عبرت، سابقہ جو امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، ان کا جو نفاذ شریعت سے گریز ہے وہ بطور عبرت مسلمانوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جب انہوں نے نفاذ شریعت سے گریز کیا، ان کو بھی یہ حکم ملا تھا کہ ارض مقدس پر اللہ کی حکمرانی جو ہے وہ قائم کرو، اس کا واقعہ تفصیل سے یہاں پر آ رہا ہے ان آیات میں۔ تو انہوں نے پورا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور قتال سے جو ہے وہ گریز کیا، نفاذ شریعت سے گریز کیا، اور پھر بطور سزا اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ سیرہ سینا میں 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے۔ یہ تذکرہ ابھی ہمارے سامنے آ جائے۔ تو مجھے اور آپ کو، یعنی اہل ایمان کو خاص طور پر، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14 سال پہلے سرگرم عمل تھے اللہ کی زمین پر، اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد میں، ان کے سامنے یہ واقعہ رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو نفاذ شریعت سے گریز کی سزا یہ ہے، اور تمہارے سامنے بھی یہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک بڑا مقصد ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وہ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ پورے نظام زندگی پر اللہ کا عادلانہ نظام جو ہے وہ قائم کر دیا جائے، اور اسی کے لیے کوشاں ہیں، سرگردہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ تو اے مسلمانوں، تم پیٹھ نہ پھیرنا سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرح۔ یہ ہے اصل میں پورا پس منظر، اور اسی پس منظر میں انشاءاللہ ان آیتوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، اس کے پیچھے پس منظر کچھ ذہن میں تازہ کر لیں کہ بنی اسرائیل کا جو آبائی وطن تھا وہ تو تھا فلسطین، ارض مقدس، اور انبیاء کی سرزمین ہے۔ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے وہ پوری نسل ہے کہ جو کہ، اور کئی ہزار انبیاء یہاں پر آئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بیٹے تھے، اور آپ کی جو دوسری بیوی ہیں ان سے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور پہلی بیوی سے جو ہے وہ 10 بیٹے تھے۔ تو یہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، اور یہ 12 نسلی قبائل پھر وجود میں آئے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اصل میں اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف میں نقل کرتا، پوری 12 رکوع جو سورہ یوسف، وہ یوسف علیہ السلام کی پوری داستان حیات پر مشتمل ہے، کس طرح سے فلسطین سے بھائی جو ہے وہ لے کے چلے، حسد ان کو ہو گیا تھا، اور پھر یہ ہے کہ کنان کے کنویں میں جو ہے وہ لٹکا دیے، یعنی اندر ڈال دیے گئے، جان چھڑائی بھائیوں نے، اور پھر وہاں سے قافلہ اس کے ذریعے سے وہ نکلے ہیں، اور پھر مصر پہنچے ہیں، اور بکتے بکاتے جو ہے وہ مصر کے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے جا کے پھر پوری مصر کی بادشاہت ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور پھر یہ ہے کہ وہ پورا واقعہ ہم سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کہ پھر آخر میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو فلسطین سے مصر ہی بلا لیا تھا، اور پھر پوری ایک باقاعدہ سلطنت ہے کہ جو بنی اسرائیل کی یہاں پر قائم ہوئی۔ اصل میں یہ پھر جب یہاں پر یہ آباد ہو گئے بنی اسرائیل، تو پھر آگے جا کے آل فرعون ان پر قابض ہو گئے، ان کو غلام بنا لیا فرعون نے، اور وہ واقعہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر موسیٰ علیہ السلام 600,000 بنی اسرائیل کو، اسرائیلیوں کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکلے، اور فرعون اور آل فرعون تعاقب میں پیچھے آئے، اور کس طرح سے پھر بحر قلزم، یعنی سامنے سمندر آ گیا، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر پکڑنے کے لیے تیار۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہ عصا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، عصا مارا گیا سمندر پر، سمندر نے اپنی سطح جو ہے وہ توڑی ہے، پہاڑوں کے مانند وہ کھڑا ہو گیا، درمیان سے خوش راستہ نکل گیا، اور یہ پوری بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس خوش راستے سے نکل گئی، پانی کھڑا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ یہ صحرا سینا میں پہنچ گئے۔ فرعون اور آل فرعون جب تعاقب کرتے ہوئے اسی خوش راستے پر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا، وہ برابر ہوا، اور اس بحر قلزم میں یہ غرقاب ہو گئے۔ یہ سزا فرعون آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دی، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ کام ہوا، فرعون کی غلامی سے اور اس کی جو بھی یعنی سختیاں تھیں اور تکلیف دہ معاملات تھے اس سے نجات دی۔ پھر صحرا سینا میں یہ چہیتی قوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنی اسرائیل آئی، اور آگے جا کے پھر یعنی ان پر یعنی گرمی شدید، صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ تھی، بادلوں کا سایہ اللہ تعالیٰ نے کیا، بھوک لگی ہے تو من و سلوا اتر گیا، اسی طرح پیاس لگی ہے تو ایک چٹان سے عصا مارنے پر 12 چشمے 12 قبائل کے لیے الگ الگ چشمے جو وہ پھوٹ نکالے گئے۔ یعنی یہ بڑی چہیتی قوم تھی، جب یہ جو ہے وہ ہم پڑھ کر آئے سورہ بقرہ میں، پورے واقعات ان کے کم و بیش 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 14 اور 15 کا ابتدائی حصہ، کہ جس میں ان پر جو احسانات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ گنوائے، ان کے احسانات پر جو ناشکریاں ہیں وہ پوری لسٹ ہے کہ جو کہ سامنے رکھی گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ سورہ بقرہ میں کہ بے شک میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ اتنی چہیتی قوم تھی، یعنی کئی ہزار انبیاء ان کے درمیان آئے، بڑی بڑی سلطنتیں ہیں سلیمان علیہ السلام کی اور یعنی داؤد علیہ السلام کی، 40-40 سال کی سلطنتیں ان کے درمیان رہیں، اور بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے ذی القدر انبیاء ان کے درمیان جو ہے وہ آئے ہیں۔ یعنی ایون آپ اندازہ کریں کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے درمیان ہی کوئی 1000 انبیاء ہیں کہ جو کہ ان کے درمیان آئے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، اور اتنے اللہ کے احسانات کے بعد اب ایک موقع آیا کہ بھئی اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ بھئی آگے اب یہ ارض فلسطین ہے، تمہاری آبائی زمین ہے، تمہارے باپ دادا کی زمین ہے، لہذا اس پر امالکہ نامی ایک قوم تھی کہ جو کہ قابض تھی، مشرک قوم تھی، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا آیا کہ بھئی تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ اس میں ہمت کر کے اس یعنی آگے فلسطین میں تمہیں داخل ہو جانا، باقی اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے گارنٹی دے دی کہ تمہارے لیے جو فتح لکھ دی گئی، فتح تمہیں ہونے، لیکن یہ کام تمہیں کرنا ہے، اقامت دین کی جد و جہد یعنی اسٹیبلش کرنا دین کو، اس کے لیے محنت کرنا اور آگے بڑھنا اور داخل ہو جانا فلسطین کے دروازے سے، بس یہ تمہیں کرنا ہے، باقی تم اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ تمہیں جو ہے وہ فتح نصیب ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے یہاں پر بزدلی دکھائی، یہ ہے وہ نفاذ شریعت سے گریز کہ جو بطور عبرت اہل ایمان کے سامنے ہمارے سامنے یہ واقعہ رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے بزدلی دکھائی، انہوں نے ایک وفد بھیجا، پہلے جا کے دیکھیں کہ بھئی کیا معاملات ہیں فلسطین کے، وہ وفد جو ہے وہ پورا تجزیہ کر کے آیا اور اس نے رپورٹ دی کہ بھئی بہت ہی سرزمین ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو قوم قابض ہے مشرکین کی، مشرک قوم امالکہ نامی، وہ بڑے کٹ کاٹ والے لوگ ہیں، اور یہ قوم عاد کی جو بھی یعنی جب قوم عاد پر عذاب آیا ہے اور اس سے جو بھی بچے ہیں بچے کچھے وہ یہاں پر آ کے آباد ہو گئے تھے، انہی کی نسلوں میں یہ پھر قوم تھی امالکہ نامی قوم، تو وہ بڑے کٹ کاٹ والے تھے، لہذا یہ سہم گئے کہ بھئی ان سے ہم کیسے مقابلہ کریں، اور اے موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ آپ نے تو ہمیں یہاں پر جو ہے وہ قیمہ بنانے کے لیے لے آئے ہیں، آپ ہم کہاں اور یہ کہاں اتنے کٹ کاٹ والے لوگ، لہٰذا یہ تو بے وقوفی ہے کہ اندر داخل ہو کے ہم ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ قیمہ بن جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور 2 نوجوانوں کا بھی تذکرہ یہاں پر آئے گا کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، پختہ ایمان رکھتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی اللہ نے تمہارے لیے زمین لکھ دی ہے، تمہیں فتح ہونی ہے، لیکن ذمہ داری تمہاری ہے، تمہیں بس داخل ہو جانا ہے، ہمت کریں، لیکن کورا جواب دیا انہوں نے، اور کس طرح سے پھر مایوسی موسیٰ علیہ السلام پر کہ انہوں نے پھر بددعا کی ہے اپنی اس قوم کے لیے، وہ بددعا بھی یہاں پر نقل ہوئی ہے۔ تو یہ پورا پس منظر ہے کہ جس پس منظر میں یہ آیتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں بطور عبرت کہ اے مسلمانوں، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی نفاذ شریعت کے حوالے سے اور دین کی اقامت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کام کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، تو پیٹھ نہ پھیرنا اور اس طرح سے کوئی اذیت نہ دینا جس طرح سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی. یہ پورا پس منظر ہے. اب انشاءاللہ ان آیات کو سمجھنا اب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ، اور یاد کرو کہ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے کہ یا قوم، اے میری قوم. یہ تسلسل سے بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، کیونکہ وہ ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے، تو ان کی دعوت میں یا قوم کے الفاظ آتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ آفاقی ہے، آخری انسان تک کے لیے، تو آپ کی دعوت میں الفاظ آتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگوں، کیونکہ آپ کی رسالت آفاقی تھی. تو فرمایا کہ یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کی جو تم پر ہوئی ہے، یعنی اللہ کے احسانات یاد کرو. اب یہ اصل میں تمہید ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام باندھ رہے ہیں نفاذ شریعت کے حوالے سے، حکم دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، پہنچانا ہے اور ان کو آمادہ کرنا ہے. تو اب اس کی تمہید باندھتے ہوئے اللہ کے جو انعامات ان پر ہوئے وہ گنوا رہے ہیں. تین انعامات کا تذکرہ ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر گنوائے. فرمایا کہ اس جعل فیکم انبیاء، پہلا انعام یہ ہے کہ یاد کرو کہ جو اللہ کی نعمت تم پر ہوئی کہ اس نے تمہارے درمیان انبیاء ہیں کہ جو کہ مبعوث فرمائے. اور وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھ دی کہ صرف موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہزار انبیاء ہیں کہ جو کہ آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ امت کے منصب پر فائز ہوئے. امت ہم مقصد گروہ کو کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے احکامات رسول کی طرف سے امت کو ملے، تو اب امت کا کام ہے کہ پوری انسانیت تک وہ اللہ کے احکامات پہنچائیں، تو یہ اس منصب پر فائز کیے گئے تھے. اور پھر اس امت بنی اسرائیل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے یہ امت کا تاج ان سے لے کر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ دی. یہ تفصیل ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اللہ کا یہ احسان کتنا بڑا ہے، ایک روحانی نعمت ہے کہ جو کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کے درمیان انبیاء کا مبعوث ہونا اور ان کے ذریعے سے ہدایت مل جانا کہ کس طرح سے کن کن گوشوں میں اللہ کے احکامات کا نفاذ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. یہ انبیاء ہیں کہ جو کہ آ کے بتاتے ہیں، اور ظلمات کے جو بھی اندھیرے ہیں ان کے ذریعے سے وہ چھٹتے ہیں. تو کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا یاد کرو کہ کتنے ہزار انبیاء تمہارے درمیان اللہ نے مبعوث فرمایا. نمبر دو، دوسرا احسان کیا؟ وہ مادی احسان. فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں جو ہے وہ بڑی بڑی بادشاہتیں ہیں کہ جو کہ سلطنتیں اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائے. یعنی یہ ہے کہ یہ ماضی کے صیغے میں بھی، اس کو ماضی کا صیغہ ہے وجالہ، یعنی اس نے تمہارے درمیان بڑی بڑی سلطنتیں رکھیں. لہٰذا یہ ہے کہ ماضی میں بھی اگر تاریخ میں دیکھا جائے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، لہٰذا ابھی تذکرہ آیا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح سے جو ہے فلسطین سے اور کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہاں سے بک بکاتے جو ہے وہ مصر کے یعنی محل میں پہنچ گئے، پھر یہ ہے کہ وہ بادشاہت کے منصب پر فائز ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی کیسی سلطنتیں دیں. پھر ماضی کا صیغہ بول کر جو ہے وہ مستقبل مراد لی جاتی ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں تو داؤد علیہ السلام 40 سال کی سلطنت، پھر آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام 40 سال کی سلطنت، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ہوائیں بھی جو ہے وہ مسخر کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پرندوں کی بولیاں بھی جو ہے وہ سکھا دی سلیمان علیہ السلام. مطلب یہ ہے کہ اور ایسی بادشاہ دی جو کسی اور کو نہیں دی. جنات کو بھی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا گیا، ان کے تابع کر دیا گیا. تو فرمایا کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں تو بڑی بڑی سلطنتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ اللہ نے عطا کیا، یعنی تم وہ کچھ دیے گئے کہ جو جہان والوں میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں نہیں دی. تم چہیتی قوم اللہ، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات تم پر نوازے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ کسی اور کو نہیں ملے، لہٰذا یہ تین طرح کی نعمتوں کا تذکرہ فرما کے اب اصل جو مقصد تھا کہ بھئی یہ اب اللہ کی ان نعمتوں کی جو شکر گزاری ہے کہ بھئی یہ زمین اللہ کی، اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ، اور تمہاری جو آبائی سرزمین ہے فلسطین، اس پر مشرک قوم قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، لہٰذا اس سے تم نجات دلاؤ، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام جو ہے وہ قائم کرو. لہذا فرمایا گیا کہ یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، فلسطین میں، جو تمہاری آبائی زمین ہے، التی کتب اللہ لکم، کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی گارنٹیڈ اللہ کی طرف سے فتح تمہارے لیے ہو چکی ہے، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، فتح تمہیں ہونے. ولا ترتدو علی ادبارکم، اور دیکھو اپنے پشت کے پیچھے نہ پلٹ جاؤ، یعنی ایڑیوں کے بل نہ پھر جانا، اللہ کے اس حکم میں تمہیں پیش قدمی کرنی ہے، کہیں ریورس گیئر نہ لگا لینا اور پیچھے نہ ہٹ جانا بزدلی دکھا کر. فتن قلیبو خاسرین، بس یہ کہ تم پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ اگر پیچھے ہٹے بزدلی دکھائے. تو اب انہوں نے دیکھے کیا کہا، یہ پورا وفد گیا ان کا، اور یہ ہے کہ واپس آ کر جو بھی آپس میں انہوں نے شیئرنگ کی ہے وہاں کے حالات، اور بزدلی دکھائی، اور دوسروں کے اندر بھی پھر بنی اسرائیل میں بزدلی پیدا کی اس وفد نے. قالو یا موسیٰ انا فیہا قوماً جبارین، انہوں نے آ کے کہا کہ اے موسیٰ، ہم پورے وہ حالات دیکھ کر آئے ہیں یہ فلسطین کے اندر جا کے، انا فیہا قوماً جبارین، بے شک اس میں، اس بستی میں ایک بڑی زور آور جبار، یعنی بڑی سرکش جو ہے وہ قوم ہے، بڑے لمبے کٹ کاٹ والے یہ جو ہے یہ لوگ تھے، مشرکین اس فلسطین پر قابض تھے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس فلسطین میں، ارض مقدس میں، زمین میں داخل اس وقت تک نہیں ہوں گے کہ جب تک کہ یہ قوم امالکہ وہاں سے نکلنا چاہے. فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم ہیں کہ جو کہ ارض مقدس میں داخل ہو جائیں گے. قال رجلان من الذین یخافون، اب ان کی اس پورے جواب اور مزدلی پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے دو بڑے ذی القدر جو ان کے ساتھی تھے، ان کا روایت میں نام آتا ہے یوشع بن نون اور طالب بن یقنہ. یہ یوشع بن نون تو تذکرے میں پہلے بھی بات ہم نے یعنی ان محافل میں سمجھی ہے کہ وہ جو سورہ کہف میں تذکرہ آتا ہے نا، یعنی حضرت خضر کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہم اپنے ایک بندے کے پاس، حضرت خضر کے، جن کو علم تکوینی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب وہ سفر کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور ساتھ میں کون ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور شاگرد روایت میں آتا ہے کہ یہی یوشع بن نون تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور نوجوان تھے طالب بن یقنہ، ان کا نام روایت میں آتا ہے. یہ دو جل قدر مومن تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا. اب آپ اندازہ کریں ذرا، یعنی یہ مصر سے نکلے تھے، سیرا سینا میں آئے ہیں، 600,000 ان کی تعداد آتی، 600,000، اور اگر تو رف اسٹیمیشن آپ کریں، تخمینہ لگائیں، اور بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو نکال دیں 600,000 میں سے، تو کم از کم مفسرین کہتے ہیں کہ 1-2 لاکھ تو ایسے کڑیل جوان ان میں تھے کہ جو کہ جنگ کے قابل تھے. لہذا یہ ہے کہ آرام سے جو ہے یہ قابض ہو سکتے تھے اگر یہ ہمت کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ان کے ساتھ آگے اس بستی میں داخل ہو جاتے، لیکن کورا جو ہے وہ جواب دیا کہ جب تک یہ موجود ہیں کٹ کاٹ والے یا امالکہ نام قوم، ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اب یہاں پر دو نوجوانوں نے دیکھے کس طرح سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو آمادہ کرنے کی. قال رجلان من الذین یخافون، کہا دو نوجوانوں نے، دو مردوں میں، ان میں سے، کہ جو یخافون ڈرنے والے تھے. یعنی ہر زمانے میں جہاں اس طرح کے عناصر ہوتے ہیں کہ جو کہ بزدلی دکھانے والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ عناصر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسے ذی القدر اہل ایمان ہر زمانے میں رہتے ہیں کہ جو کہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں اور خود بھی ثابت قدم رہتے ہیں. تو یہ دونوں نوجوانوں نے کہا کہ جو کہ خوف رکھتے تھے اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ایک جذبہ ان کے اندر موجود تھا، کیا انہوں نے کہا، یعنی فرمایا کہ انعم اللہ علیہما، کہ جن پر اللہ نے جو وہ انعام فرمایا تھا دونوں پر، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس پر ڈٹے رہنا دین پر، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین پر ثابت قدمی جو ہے وہ نصیب فرمائے، ورنہ یہ ہے کہ قدم قدم پر جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، دو راہیں ہیں کہ جو کہ آتی ہیں کہ ذرا سا قدم ایک شیطان کی لفزش کی وجہ سے اور اس کے بہکانے کی وجہ سے ادھر پڑ گیا تو بندہ دور جو ہے وہ جا کے گرتا، آسمان سے پتال پر گرتا. تو یہ دین پر ثابت قدمی یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو جن دو اشخاص پر اللہ نے انعام کیا انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ ادخلوا علیہم الباب، بس تم ایک دفعہ اس ارض فلسطین کے دروازے پر پہنچ جاؤ، بس تم اس میں داخل ہو جاؤ، یہ کام تمہیں کرنا ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بس اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ تو بے شک تم ہی غالب آنے والے، اللہ نے تمہارے لیے یہ فتح ہے کہ جو کہ لکھ دی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور لازم بات ہے کہ یہ پیش قدمی تو جب ہی ہو سکتی ہے کہ یعنی جو یہاں پر وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ پس تم اللہ ہی پر توکل کرو، یہ توکل اور اعتماد ہے کہ جو کہ پیش قدمی کراتا ہے کفر کے مقابلے میں، انسان کو آگے بڑھاتا ہے. اور اگر یہ توکل ہٹ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو یہ جتنے بھی اسباب ہوتے نا یہ بھی پھر جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. ہاں دشمن کے مقابلے پر اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے، اسباب کو بھی جمع کرنا ہے، لیکن توکل کس پر ہوگا؟ وہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں پھر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کے علی الرغم بھی جو ہے وہ کامیابی دلا دیتے. یہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات سے بھری پڑی. تو فتوکلوا، پس تم توکل کرو اللہ پر، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتا مومن ہو. اب دیکھیں کورا جواب آ رہا ہے، اور یہ ہے وہ نفاذ شریعت سے گریز بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی. انہیں اتنا یعنی دونوں نوجوانوں نے بھی سمجھایا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی دونوں رسول، لیکن ان کا سمجھانا بالکل بیکار ہو گیا. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلہا ابدا، بے شک ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، ما دامو فیہا، جب تک کہ یہ امالکہ نامی قوم اس میں موجود ہے. اور یہ جواب دیا کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، پس اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کر لیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے ڈس سے مس نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ ایسا جواب پورا دیا، اتنی یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس سے یہ گزر کر اپنے آنکھوں سے فرعون کی چنگل سے آزادی موزانہ طور پر سمندر پھاڑ کر، اور سہرا سینا میں جو ہے وہ بادلوں کے سائے ہو رہے ہیں، من و سلوا اتر رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، بارہ چشمے پھوٹ نکالے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ایک حکم ملا اللہ کی طرف سے نفاذ شریعت کے حوالے سے، کورا جواب دے دیا موسیٰ علیہ السلام کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بس آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کر لیں، ہم یہیں بیٹھے. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو بدعا کی ہے، لازم بات ہے کہ یہ ساتھ پورا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے سے، اتنا کچھ ہوا ان کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی ہیں، لیکن جب یہ کورا جواب موسیٰ علیہ السلام نے سنا ہے قوم کا اتنی نعمتوں کے بعد، تو پھر بدعا ہے کہ جو کہ نکلی. جہاں انبیاء امت اور قوموں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، وہاں جو ہے وہ جب ان کا دل دکھایا جائے تو پھر ان کے اندر سے جو ہے وہ بدعائیں بھی نکلتی. جس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو کہ یعنی احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کافر نے پتھر مارا، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ جاری ہو، اور حملہ کیا تلوار سے، خوت کی کڑیاں ہیں کہ جو کہ رخساروں میں گھس گئیں اس سے، اور ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کے نکالا، ان کے دانت بھی شہید ہو گئے، اور جب خون کا فوارہ نکلا تو اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بدعا نکلی تھی کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا. تو یہ دنوں سے بدعائیں نکلتی. تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل سے پھر وہ نکلی ہے، دو زبان پر وہ بدعا آئی، اللہ سے دعا کی کہ قال رب انی لا املک الا نفسی وافی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا مگر یہ کہ صرف اپنی اور اپنے بھائی کی جان، یعنی میں اگر جواب دہ ہو سکتا ہوں تو میں اپنا اور اپنے بھائی کی حوالے سے جواب دہ ہو سکتا ہوں. فرمایا کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس اے اللہ ہمارے اور اس فاسق نافرمان قوم کے درمیان تو اب جدائی ہے کہ جو کہ ڈال، اب تو کوئی فیصلہ خود ہی فرما دے، میں تو تھک گیا ان کو سمجھا سمجھا کے، اور کس کس طریقے سے ان پر تو نے نعمت نہیں کی، لیکن یہ ناہنجار قوم اور نافرمان قوم یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تیرا ایک حکم جو ہے وہ آیا ہے لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے ریورس گیئر لگایا انہوں نے, پورا جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کر رہے ہیں بیٹھے ہیں, تو ہمارے اور ان کے درمیان پس تو جدائی ڈال دی. اب یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ ایک یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے, کس طرح سے نفاذ شریعت سے گریز کا معاملہ, اور مفسرین نے خوب لکھا ہے اور وہ آگے جو سزا بھی آ رہی ہے وہ بھی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس موسیٰ علیہ السلام کی بدعا پر جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ قال فإنها محرمۃ علیہم اربعین سنا. اللہ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام, اب یہ جو سیرہ سینا ہے یہاں پر جو یہ موجود ہیں یہ فلسطین میں داخل نہیں ہو رہے, کورا جواب دے رہے ہیں, لہٰذا اب یہی سیرہ تحیہ اور سیرہ سینا یہ 40 سال تک ان پر حرام, یہ 40 سال تک اس میں یتی ہونا فی الارض اسی زمین میں سہرا میں یہ بھٹکتے پھرے گا. اور روایت میں آتا ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سہرا سے نکل کر یا تو اپنے مصر واپس چلے جائیں یا فلسطین میں کہیں آگے جو ہے وہ نکل جائیں, لیکن یہ ہے کہ یہ لمبے لمبے سہرا میں سفر کرتے تھے, رات میں کرتے تھے صبح کرتے تھے, لیکن بالآخر پھر پہنچ وہیں جاتے تھے کہ جہاں سے سفر شروع ہوتا تھا. یہ وہ سزا تھی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ان کو, کوئی راستہ نہیں نکلنا تھا, نہ پیچھے جانے کا نہ آگے جانے, اسی صحرا میں جو ہے یہ بھٹکتے پھرے 40 سال تک بھٹکتے. تو مفسرین نے لکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی بدعمالیوں کے بقدر ہی ہے کہ جو کہ سزائے دیتا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے, نہیں داخل ہوں گے آگے, تو اللہ نے وہیں بٹھایا انہیں, 40 سال تک وہیں بیٹھے رہے, وہیں پھرتے رہے, ٹھوکرے کھائیں دکھے کھائے, لیکن یہ کہ نہ پیچھے جا سکتے ہیں مصر میں نہ آگے جا سکتے ہیں. یہ سزا ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دی. ورنہ اور اس میں بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے, ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے, وہ دو نوجوان بھی ساتھ تھے, اور بہرحال یہ ہے کہ وہ ساتھ رہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا, پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, پھر 40 سال ان کی یہ پوری جنہوں نے نافرمانیاں کی تھی وہ نسل ملیا میٹ کر دی, اللہ تعالیٰ نے سب کو اٹھا دیا, اور ان کی اولادوں میں سے پھر جو نئی نسل پروان چڑھی ہے کہ جن پر وہ غلامی کے اثرات نہیں تھے, لہٰذا وہ 40 سال کے بعد پھر یہی یوشع بن نون ہے, ان کو نبوت کا درجہ ملا اور ان کی قیادت میں پھر انہوں نے حملہ کیا ہے فلسطین پر اور مشرک قوم سے جو ہے وہ نجات دلائی ہے اور اس پر جو ہے یہ پھر قابض ہوئے. تو یہ 40 سال کے بعد یہ معاملہ ہوا اور یہ سزا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی. یہاں پر بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ قوم مشن کیا تھا کہ بھئی یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر احکامات کس کے نافذ ہونے چاہیے؟ اللہ کے. یہ تو تمام انبیاء کا مشن رہا ہے, سورہ حدید کی روشنی میں پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 25 میں, تمام رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی زمین ہے, اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ کرو. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ امت کی ہے, وہ اللہ کے بندوں کی ہے. آپ خود سوچیں نا, ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھئی اتنی چہیتی قوم من و سلوا اتر گیا موزانہ, سمندر پھاڑ کے خوش راستہ نکال دیا گیا, نجات دے دی گئی, بادلوں کے سائے ہو گئے, موسیٰ کے عصا کے ذریعے سے علیہ السلام چٹان سے جو ہے وہ 12 چشمے پھوٹ نکالے گئے, تو بھئی موزے کے ذریعے سے جو ہے وہ ارض فلسطین بھی تھما دیا جاتا, ذہن میں آ سکتا نا سوال. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی ذمہ داری ہے, اللہ کر سکتا تھا, اللہ تو قوی ہے, ہر چیز اللہ جو ہے اس پر قدرت رکھتا ہے, یہ موضوع کے طور پر ازر فلسطین بھی دے دیتا, لیکن یہ اقامت دین کی جو بھی جد و جہد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو ہے یہ فرض قرار دے دی کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے ہونا ہے, یہ صحیح تمہیں کرنے, اور تم جو ہے وہ کوشش کے مکلف, کر دینا یہ تم اس کے مکلف نہیں ہو, یہ اللہ کروا دے تمہارے ہاتھوں سے یا کسی اور کے ہاتھوں سے, لیکن تمہارے اور ہمارے ذمے کیا ہے؟ وہ ہے کوشش. لہٰذا یہ ہے کہ وہ کوشش انہوں نے کورا جواب دے دیا. لہٰذا یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہو سکا, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کامیاب ہو کے دنیا سے رخصت ہو گیا, سزا انہوں نے بھگتی اپنی نافرمانی کی. اب اس کے بالکل پیرل آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے. یہاں معاملہ کیا تھا کہ معجزہ در معجزہ, ایک کے بعد ایک معجزہ ہو رہا ہے, اور یہ ہے کہ نعمتیں آ رہی ہیں معجزانہ طور پر, تو اس طرح سے ان کے اندر جو نا ایک کم ہمتی اور تساہل جب وہ پیدا ہو گیا کہ بھی ہر کام موضوع سے ہو رہا ہے, لہٰذا عین موقع پر جب وہ جہاد کا حکم آیا اور نفاذ شریعت کا حکم آیا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ بھی موضوعانہ طور پر ہو جائے گا, جائیں اور آپ کا عصا ہے اس کو ذرا نکالیں اور یہ عرض فلسطین میں ہمیں دلوا دیں. پھر آتا ان کے اندر کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہوگی. اس کے بالکل برعکس آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو بھی ساتھیوں کی جو بھی ایک انقلابی پروسیس ہے وہ ٹوٹلی ہوا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز پر. یعنی مکے کی سرزمین پر کتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ کفار نے دبانے کی کوشش کی ہے, کتنے ظلم ہیں کہ جو کہ خود اللہ کے رسول نے برداشت کیے صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے جو ہے وہ ظلم برداشت کیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, میں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا. یعنی خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ انہی کی بھٹی سے انگارے بچھا کر مکی دور میں خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ ننگی پیٹ ان کو لٹایا گیا, خود لٹے اور ننگی پیٹ لٹا کے کھال کٹی ہے انگاروں کی وجہ سے اور چربی پگھل کر وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے تو جان کی خلاصی ہوئی. خود اللہ کے رسول کو مکی دور میں ابو جہل بدبخت نے پیچھے سے آ کے نماز کے دوران اور پھندا ڈال کر جو بھیچا ہے, حضرت ابو بکر صدیق آئے تو ان کو بھی زد و کوب کیا گیا. یعنی کیسے کیسے ظلمی ہوئے. حضرت یاسر کو تو چاروں اونٹوں پر چاروں ہاتھ اور پاؤں مختلف اونٹوں پر باندھ کے مختلف چمتوں میں دوڑایا گیا, کیسے لاش کے پرچے اڑے ہوئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی شہید خاتون مکی دور میں, یعنی کس طرح سے امیہ نے جو ہے وہ شرم گاہ پر نیزہ مار کر شہید کیا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز پر. پھر تین سال شیب ابی طالب میں معصوری, یاد ہے کہ نہیں, سیرت ہم پڑھتے ہیں, تین سال تک معصوری, بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا, سوشل بائیکاٹ, کوئی غذا اندر داخل نہیں ہو سکتی, کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. قحط کا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ سامان ختم ہو گیا, درخت کے پتے جو ہے وہ ختم ہو گئے, تو اب چمڑا پانی میں ابال ابال کا چمڑے کا پانی جو ہے وہ بچوں کے حلق میں ڈالا گیا. تین سال تک معصوری ہوئی, لیکن ان تین سالوں میں کوئی آپ کو معاوضہ نظر نہیں آتا, کوئی منو سلوا نہیں اترتا, کوئی چشمے سے یعنی بارہ پانی کے چشمے چٹان سے نہیں پھوٹ پڑتے, کوئی فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا. تین سال تک خود اللہ کے رسول بھی اس معصوری میں رہے اور آپ کا خاندان بھی رہا, تکلیفیں برداشت کرتے رہے. اور پھر یہ ہے کہ یعنی ہجرت ہوتی ہے, اس کی تکلیف الگ ہے. اور پھر سن دو ہجری میں نظام باطل کے خلاف تلوار اٹھائی جاتی ہے, مقابلہ ہوتا ہے, اور یہی وہ بدر کا موقع ہے سن دو ہجری. ذرا اب یاد کیجئے, بڑے جلیل القدر صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے, یہ نہیں جواب دیں گے کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں, ہم یہ بیٹھے ہیں, آپ حکم دیں گے تو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے, آپ حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دیں گے, ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوگا, کیا عجب کہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے. لہٰذا کیسا سکون ہے کہ جو کہ ملا اس عظیم مقصد کے لیے, ساتھ ہی آپ کے دست و بازو بن گئے. ایسی زبردست جو ہے وہ حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یہ الفاظ ادا کیے, اللہ کے رسول کو کیسا سکون ملا. اور پھر یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر ہوئی ہے, 313 نے 1000 کے لشکر کو ہزیمت سے دوچار کر دیا, اسٹارٹنگ وکٹری. دوبارہ یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ انقلاب بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز پر. کیوں کیوں معجزات نہیں اترے, معجزے کب نازل ہوئے, کہ جب سب کچھ لٹا کے میدان بدر میں ڈال دیا, اور اللہ کے رسول ایک رات پہلے جو دعائیں کر رہے تھے طویل سجدوں میں کہ اللہ میں نے اپنی 12-13 سال کی محنت تیرے قدموں میں لا کے ڈال دی, لہٰذا یہ ہے کہ ان کو فتح نصیب فرما, ورنہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. رمز کی کیفیت میں دعائیں کر رہے ہیں, لمبے لمبے سجدے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اب پھر جو ہے وہ مدد آئی ہے, فرشتوں کا نزول ہوا ہے, پھر مدد آئی. کب کہ جب سب کچھ لٹا دیا. لیکن ایسا نہیں بنی اسرائیل, تو وہ تو بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل رہا تھا. یہ اس لیے کیا گراؤنڈ ریئلٹیز پر یہ انقلاب اللہ کے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ ہمارے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ ہم بھی جو ہے وہ کسی غیبی مدد کی جو ہے وہ انتظار میں رہیں. نہیں, لٹاؤ میدان میں آ کر جو ہے وہ اپنا تن مندل لگاؤ تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی, یقینی طور پر آئے گی. لیکن آج ہم بھی اسی طرح سے وہ بزدلی دکھا رہے ہیں. ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ یہ دین, یہ قرآن کے احکامات جو ہمیں ملے ہیں, ہم بھی امت محمدیہ میں شامل ہیں. کیا مقصد اللہ کے رسول کا پورا ہو گیا؟ کیا صرف یہ اسلام نافذ ہونے آیا تھا صرف عرب کی سطح پر؟ بلکہ جس عرب میں اللہ کے رسول نے اپنا لہو جو ہے وہاں پر یعنی بہایا ہے اور کس طرح سے 259 صحابہ کرام کی جانوں کی نظران دی، آج آپ عرب کا حال تو دیکھ سکے جا کے، بے حیائی کا اڈا ہے کہ جو کہ اب وہ بنایا جا رہا ہے، سب کچھ جو ہے وہاں پر جو یورپی ممالک میں ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے. یہ وہ سرزمین کہ جس میں اللہ کے رسول کا لہو اس نے زمین نے جذب کیا، آج اس کا وہاں کا حال آپ دیکھیں. جبھی تو وہ روایت ملتی ہے ویل للعرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی ہلاکت ہے عربیوں کے لیے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، جن کی زبان بولتے ہوئے اللہ کے رسول رحمت للعالمین آئے تھے، اور مقدس سرزمین اور یعنی مکہ خانہ کعبہ وہاں ان کے پاس موجود ہے اور روز رسول ان کے پاس موجود ہے. لیکن یہ کہ کیسی کیسی غداریاں بڑی بڑی کر رہے ہیں، سودی نظام پورا جو ہے وہ چل رہا ہے، کس طرح سے بے حیائی کے اب اڈے وہاں پر کھولے جا رہے ہیں. بہرحال اسی طرح مدینے کی ریاست کے بعد اسلام کے نام پر بننے والی وہ ریاست کون سی ہے؟ یہ پاکستان ہے. اور اسلام کے نام پر یہ بنیاد ہی اس کی استحکام کی وہ اسلام ہے، لیکن کس طرح سے 74-75-76 سال کی جو بھی عرصہ ہے کس طرح سے ہم یو ٹرن پر یو ٹرن لیتے ہیں. لہذا یہ کیفیت ہمارے سامنے بھی ہے، یہ عبرت کے طور پر اللہ تعالی ہمارے سامنے بھی یہ واقعات رکھ رہے ہیں. تو فرمایا گیا کہ قال فانها محرمت علیہم 40 سنہ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کی دعا قبول کی ہے. ہاں عذاب استحصال ہو جاتا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے تو پھر تو ان پر عذاب استحصال آتا جس طرح سے 6 قوموں کے واقعات آتے ہیں کہ اہل ایمان کو الگ کرتا اللہ تعالیٰ اور عذاب استحصال دیتا. عذاب استحصال ان پر ابھی نہیں آیا، بلکہ یہ کہ یہ 40 سال تک یہ سزا آئی، پھر بعد میں یہ پٹتے رہے، کئی ہاتھوں یعنی نبوکدنضر کے ہاتھوں ان پر ہلاکت آئی، ٹائٹس رومے کے ہاتھوں آئی، ہٹلر کے ہاتھوں ان پر عذاب آیا، لیکن عذاب استحصال ان پر آنا ہے قرب قیامت، اور وہ کس کے ہاتھوں آنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں آنا، یعنی جو بنی اسرائیل میں آخری رسول تھے کہ ان کی ایک یہود نے تو ان کو معاذ اللہ ولد الزنا قرار دے دیا، اور یہ کہ سولی پر سلیب پر چڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی اللہ تعالیٰ نے رفع آسمانی کر لیا، ان کا دوبارہ نزول ہونا ہے بحیثیت امت ہی ان کو آنا ہے، اور ان کے ہاتھوں سے ایک ایک یہودی جو ہے وہ جہنم حاصل ہوگا، ان کے ہاتھوں سے پھر ان کا فائنلی جو بھی عذاب باقی رکھا گیا عذاب استحصال وہ آنا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان پر یہ عذاب آیا، 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے، یتیہون فی الارض، یہ دھکے کھائیں گے اسی سرزمین میں. فلا تعس علی القوم الفاسقین، بس اے موسیٰ اب آپ اس نافرمان قوم پر اب کوئی افسوس نہ کریں. آپ دیکھیں کیسا عجیب معاملہ ہے، پہلے جو ہے وہ بدعا کی اللہ کی طرف سے عذاب کی کیفیت آ گئی، 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے، اب دل موم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا، قوم کی محبت ایک دم سے، لہذا یہ ہے کہ وہ مغموم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ نہیں اب آپ اب اس نافرمان قوم پر کوئی افسوس نہ کریں، کوئی غم سے جو ہے وہ دوچار نہ ہو، اب یہ سزا ان پر جو ہے وہ مسلط کر دیجیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً جو یہ بطور عبرت یہ واقعہ صاحب کا امت کا ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ جو نفاذ شریعت سے وہ انہوں نے گریز کی تو یہ سزائیں ان پر آئی ہیں. آج خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ نفاذ شریعت سے گریز کریں، پیچھے ہٹیں، پیش قدمی آگے نہ کریں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور بحثیت مجموعی بھی، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں کہ جو کہ آج بھی برس رہے ہیں. یہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ کیوں ہو گیا؟ یہ کوڑا برسا ہے کہ نہیں برسا ہے؟ جو ملک اسلام کے نام پر جو ہے وہ حاصل کیا گیا، جب ہم نے اسلام کے لیے پیش قدمی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑا برسایا 71 میں، مشرقی پاکستان ہمارا الگ ہو گیا. اور کس بنیاد پر ہوا؟ لسانی بنیاد پر. بھائی دیگر ممالک میں بہت سارے ملک جدا ہوئے، کوئی مغربی فلاں کہلاتا ہے اور مشرقی کہلاتا ہے، بھائی مغربی پاکستان مشرقی پاکستان ہوتا ٹھیک ہے، الگ ہو جاتے، مشرقی پاکستان نام ہو جاتا. نہیں، بنگلہ دیش پاکستان کا نام بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، زبان کی بنیاد پر، بنگلہ بنیاد پر. یہ وہ نفرتیں ہیں کہ جو کہ پھر جب وہ بنیاد جو اصل ہوتی ہے نا، رنگ سے بالکل بالاتر ہو کر، نسل سے بالاتر ہو کر، وہ تو اسلام ہے جو کہ ان تمام یعنی بولنے والوں کو، مختلف زبانیں بولنے والوں کے پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے. بہرحال یہ سزائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس ذبوحالی سے محفوظ فرمائے، نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رجوع الی القرآن، رجوع الی الاسلام، یہ ہے وہ بنیاد کہ جو کہ ہمارے بچ جانے کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں پیش قدمی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.